أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا، واعذنا من شرور أنفسنا. آمين يا رب العالمين. سورہ نور کا پانچواں رکوع بھی ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے، بہت جامع مقام ہے. لیکن ابھی آپ کے سامنے جو میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے، یہ خاصی طویل آیات میں سے قرآن حکیم کی. جس طرح سورہ بقرہ میں آیت الکرسی تھی، اسی طرح سورہ نور میں یہ آیت نور موجود ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے اس زمین و آسمان کا. مثل نوره کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایسے ہے گویا کہ ایک طاق کے جس کے اندر ایک چراغ روشن ہے. یہ اصل میں نور ایمان کی بات ہو رہی ہے. المصباح فی زجاجہ، اور چراغ ایک شیشے کی تندیل میں ہے. الزجاجہ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ، اور وہ شیشہ جو ہے اس قدر چمکدار ہے اور ایسا شفاف ہے کہ گویا کہ ایک چمکتا ہوا ستارہ. کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ، اس چراغ میں جو تیل بھڑک رہا ہے وہ انتہائی مبارک درخت کا ہے، زیتونہ، زیتون کا درخت. لا شرقیت ولا غربیہ، جو نہ شرقی ہے نہ غربی. یکاد زیتہا یضیء ولو لم تمسس نار، اور قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے خواہ اسے ابھی آگ نے چھوا بھی نہ ہو. نور علی نور، یہ مثال ہے روشنی پر روشنی، نور پر نور. یہد اللہ لنوره من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے اپنے اس نور کی جس کو چاہتا ہے. ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بكل شيء علیم، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے یہ مثالیں بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. یہ آیہ مبارکہ جیسا کہ میں نے کہا تھا بہت جامع آیت ہے، آیہ نور ہے. اسی کے اوپر اگر بیان ہو تو کم سے کم آدھا گھنٹہ تو اس پر لگ ہی جائے گا. لیکن دار صرف ترجمہ کیا، اس بات کو سمجھ لیجئے کہ ایک نور معرفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں رکھا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کا ظہور کب ہوتا ہے؟ جب انسان کسی مشکل، کسی تکلیف میں، کسی حادثے، پریشانی سے دوچار ہوتا ہے تو اپنے رب سے رابطہ رکھتا ہے، صرف اللہ کو پکارتا ہے اور کسی کو نہیں پکارتا. اور ایک نور وحی وہ ہوتا ہے جو خارج سے آتا ہے، اللہ تعالیٰ نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا، ان پر وحی نازل کرتا رہا. تو جن لوگوں کے اپنے باطن کا نور انتہائی شفاف ہو، نور فطرت جو ہے بالکل کرسٹل کلیئر، اس کے اندر کوئی آمیزش نہ ہو، کوئی ملاوٹ نہ ہو. اور یہ ملاوٹ کیا ہوتی ہے؟ غلط عقائد، غلط اعمال، بد کرداریاں، فسق و فجور، یہی چیزیں ہیں کہ جو اس نور کو گدرا کر دیتی ہیں. جس کو حضور نے تعبیر کیا تھا کہ انسان اگر گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اور گناہ کرتا ہے اور دھبا پڑتا ہے، اور گناہ کرتا ہے اور دھبا پڑتا ہے، تا آ کے دل کا غلاف جو ہے بالکل سیاہ بن جاتا ہے. اب اس میں سے گویا کہ نور معرفت جو ہے وہ باہر نکلنے نہیں پاتا کہ اس کے اعمال میں، اس کی سیرت و کردار کے اندر سیاہ صلاحیت کر سکے. تو نور علی نور کی نے کہا گیا کہ جن کے باطن کے اندر بھی نور فطرت بھی انتہائی شفاف، اور خارج میں جیسے ہی نور وحی ان تک پہنچا تو فوراً آگے بڑھ کر لبیک کہا اور اسے قبول کر دیا. اس کی مثال جو دی گئی ہے کہ وہ تیل کے جو اس درجے حساس ہے کہ ابھی اسے شعلہ چھوا بھی نہیں، دور ہے شعلہ، اور وہ آگے لپک کر اس کو قبول کر لیتا ہے. ہمارے یہاں پیٹرول اس کی بہترین مثال ہے. مٹی کا تیل ہو یا ڈیزل ہو، اس کو تو آپ کو بھڑکانے کے لیے کوئی نہ کوئی بتی لگانی پڑے گی، یا کوئی نہ کوئی جو ہے اس کو کوئی واسطہ چاہیے. پیٹرول کو آپ صرف زمین پر ڈال دیجئے اور ابھی فاصلے ہی سے آپ ذرا تھوڑی سی دیا سلائی روشن کریں گے، فوراً بھڑک اٹھے گا. تو ان لوگوں کا نور فطرت اس سے بھی زیادہ شفاف ہوتا ہے. اب یہ اصل میں اس کی اکمل ترین مثال ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کا نور باطن بھی اس درجے شفاف تھا، کہیں کوئی گدلا پن نہیں تھا. خارج میں جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تو سب سے پہلے ایمان لانے والے خود موجود تھے، اور ان کے ساتھ وہ کہ جو اولین دور میں ایمان لائے، جن کا اپنا نور فطرت انتہائی شفاف ہو. اس میں ملاوٹ نہ ہو، اس میں گندلا پن نہ ہو، گناہوں کا، فسق کا، معصیت کا، اور اسی قسم میں جو ہے آگے چلے جائیے تو اللہ کی نظافت مانی اور تو یعنی تو اسے بالکل سیاہ پتھر کی طرح بند کر دیتی ہے. یہی وجہ کہ حضور نے فرمایا تھا ابو بکر کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس شخص کے سامنے بھی میں نے دعوت ایمان پیش کی ہے تو ہر کسی نے کچھ نہ کچھ تردد کیا سوائے ابو بکر کے رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے کہ ان کی تو اپنے دل کی پکار یہ تھی. میں نے یہ جانا کہ یہی گورا گویا میرے دل میں تھا، یہ تو میرے اپنے دل کی پکار تھی، میری اپنی پیاس تھی، میری روح پیاسی تھی، اور باہر اسے جو ہے جیسے ہی وہ مشروب نظر آیا وہ وحی کے نور کی صورت میں تو فوراً اس کو قبول کر لیا. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ، وہ گھر کے جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ انہیں بلند کیا جائے، یہ مساجد کا ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ کا نام لیا جائے اس میں، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، تو وہاں تسبیح کرتے ہیں یہ لوگ کہ جو صبح و شام اسی کی تسبیح میں لگے ہوئے. یا گھروں سے مراد اللہ کی مساجد ہیں، ان کو بلند کرنا. کوئی زمانہ ہوا کرتا تھا کہ کسی بھی بستی کی نمایاں ترین شے، کوئی بھی دور سے مسافر آ رہا ہے تو سب سے پہلے جو شے آپ کو کسی بستی میں نمایاں نظر آئے گی وہ مسجد ہے، یا مسجد کا مینار ہے، یا مسجد کا گنبد ہے کہ جو نظر آتا تھا. رجال اللہ کلین تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، لیکن مسجد کی وہ جو سجاوٹ کر دیتے ہیں اندر جو ہے رنگ برنگی جو ہے جھلمیاں لگا دی، کہ تصاویر جو ہے بیت اللہ کی ادھر لگا دی، مسجد نبوی کی ادھر لگا دی، جو گویا کہ آپ کی توجہ کو منعطف کرتی ہے. جو نیا آدمی وہاں آتا ہے تو انہی چیزوں کے اندر گم رہتا ہے. اوپر کوئی ہے جو وہ گلوب سے لگا دیے ہیں وہ گھومتے پھر رہے ہیں، کوئی پنیاں لٹکا دی ہیں، یا یہ کہ گوٹے لگا دیے ہیں اس کو اور مزید خوبصورت بنانے کے لیے، اور بعض مساجد میں تو جو ہے وہ غبارے لٹکے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ. یہ تمام چیزیں جو ہیں سوائے فضولیات کی اور کچھ نہیں ہے، جبکہ جو سادگی کے اندر اس مسجد میں آپ کو جو ہے کیا شے نظر آ رہی ہے. اگر آج سے مہینہ پہلے آتے تو اس کے معراج پر تو یہ بھی لکھا ہوا موجود تھا، بڑی مشکل سے رمضان سے پہلے میں نے دو دن پہلے اس کو مکمل کروایا، ورنہ یہ کہ صرف اللہ اور محمد یہاں لکھا ہوا تھا. لیکن اس سے زیادہ زیب و زینت اندر کی جو ہے وہ پھر جو بھی نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوتا ہے اس کی توجہ کو منعطف کرنے کا باعث بنتی ہے. یہی وجہ ہے کہ سامنے جو ہے کسی قسم کی کوئی تحریر لکھنے سے منع کر دیا گیا. حدیث میں تو نہیں ہے، اس میں تو یہ ہوتا ہی نہیں تھا کہ اس کو نہیں کرنے کی یا اس کو منع کرنے کی نوبت آتی. لہذا ہوا کیا کہ آپ نے یہاں جو ہے فرض کی نیت باندھی اور آنکھیں گئی ہیں تو اب وہاں تحریر پڑھ رہے ہیں کہ اذکار کے کیا فوائد ہیں اور آمین بالجہر کہنا چاہیے کہ نماز پڑھتے ہوئے، اس لیے کہ سامنے لگا ہوا ہے، خواہی نہ خواہی انسان کی نگاہ اس کے اوپر پڑتی ہے. تو مسجدوں کے اندر جس کام کے لیے اس کو بنایا گیا ہے، ایوس کا رفیع اسمہ، کہ اللہ تعالیٰ کا نام وہاں لیا جائے. رجال اللہ تلہین تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ جوامرد کہ جنہیں اس دنیا کی کوئی تجارت یا کوئی بیع سوداگری انہیں منع نہیں کرتی، روکتی نہیں اللہ کے ذکر سے، آڑ نہیں بنتی، وہ اقام الصلاۃ و نماز کو قائم رکھنے سے، وہ ایتائے زکاۃ و زکوٰۃ کی ادائیگی سے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ لرزا و ترسا رہتے ہیں اس دن کے تصور سے جس دن انسان کے دل اور نگاہیں پلٹ دی جائیں گی، یہ قیامت کا دن. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا جو احسن اچھے اعمال سے بھرپور جزا دے ان کو، وہ یزیدہم من فضلہ، اور اپنے فضل سے اور بہت کچھ دے، ایک کے عوض 10 گنا، 70 گنا، 100 گنا، 700 گنا تک کا ذکر جو قرآن میں موجود ہے، اجر و ثواب. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، جسے چاہتا ہے بغیر حساب دیتا ہے. والذین کفروا اعمالہم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسے کہ سراب بقیعت، جیسا کہ ایک سراب ہے. سراب اصل میں آپ حضرات نے جب کبھی، اب تو چونکہ یہاں ریگستان نہیں ہے لیکن اس کا ایک تجربہ ہو سکتا ہے، موٹر وے پہ آپ سفر کر رہے ہیں، کچھ فاصلے پر جبکہ آپ کی گاڑی ابھی پیچھے ہے، یہ خاص طور پہ دن میں مشاہدہ ہوتا ہے جبکہ دھوپ ہی چمک رہی ہو، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے موٹر وے کے اوپر پانی ہے. جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے پانی اور آگے ہوتا چلا جائے گا، یہ سراب ہے، نظر کا دھوکا ہے. اس کی خاص جو ہے وہ تعبیر بھی کی گئی تھی کہ وہ اصل میں سورج کی شعاعیں یوں پڑتی ہیں، ریفلیکٹ ہوتی ہیں، تو وہ ریفلیکٹ ہو کر جب آپ کی آنکھ تک پہنچتی ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے جیسے پانی ہے. بلکہ حد یہ ہے کہ اگر سائڈ پر کوئی درخت ہے تو وہ پانی نما چیز جو آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ کو درخت کا الٹا سایہ بھی اس پہ نظر آئے گا، اس درجے حقیقت لگتی ہے دیکھنے میں. لیکن سب کو معلوم ہے یہ سراب ہے. تو مثال ان لوگوں کی کہ جن کے اعمالہم کا سراب بقیعت، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، ان کی بظاہر جو نیکیاں، ان کے اعمال ان دھوکے کی مانند ہے، یحسبہ الظمآن ماء، جسے کوئی دور سے دیکھتا ہوا شخص محسوس کرتا ہے کہ یہ پانی ہے، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، جب بھی وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو پانی نام کی کوئی شے وہاں موجود نہیں پاتا، ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ، اور وہاں موجود پاتا ہے اللہ کو کہ جو اس پر موت طاری کر دیتا ہے. گویا کہ اس کے لیے یہ تمام چیزیں دھوکا ہیں، ان کے وہ اعمال کہ جو ریاکاری کی نیت سے وہ کرتے رہے جبکہ وہ خود مشرک تھے اور شرک پر تھے. واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی. او کو ظلمات فی بحر لجین، یا یہ کہ مثال ان اندھیروں کی کہ جو کہیں کسی سمندر کے تہ میں ہے. یخشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، کہ جس کو ڈھانپ رکھا ہے موج پر موج نے، اور سب سے اوپر آسمان پر بھی سیاہ بادل ہے. اندھیرے کا وہ تصور، بلکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فرانسیسی کوئی امیر البحر تھا. امیر البحر کسے کہتے ہیں؟ کہ جو بھی بحری فوج ہوتی ہے اس کا امیر، اس کا کمانڈر. تو وہ ایمان لے آیا تھا صرف یہ مثال پڑھنے کے بعد. صرف اس نے ایک سوال کیا کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رجسٹرڈ کوئی ایسا واقعہ ہے کہ آپ نے سمندری سفر کیا؟ تو بتایا گیا نہیں، آپ نے تو پوری زندگی سمندری سفر نہیں کیا، کبھی سمندر کے اندر اترے ہوں یہ بھی ایسی بات نہیں. تو اس نے کہا کہ پھر یہ کلام کوئی شخص کہہ ہی نہیں سکتا، یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں. اس لیے کہ وہ امیر البحر تھا، وہ سمندر کے تہ میں بھی جاتا تھا. وہ کہتا ہے جو مثال یہاں دی گئی ہے اس سے زیادہ اندھیرے کی مثال دی نہیں جا سکتی، کہ آسمان پر بھی سیاہ بادل اور سمندر کی تہ گہرائی اور موجیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو چڑھی، تو جو سیاہ تھی اور جو تاریکی وہاں ہے اس کی کوئی اور مثال نہیں پیش کی جا سکتی. ظلمات بعضها فوق بعض، یہ مثال ہے ان لوگوں کی کہ جن کے اندر بھی ظلمتیں ہیں اور پھر یہ کہ ظلمتوں پر ہی ظلمتیں ہیں. اب اندر وہ نور فطر جو ہے مسخ ہو چکا، اللہ کی جو پہچان والی بات ہے، گناہوں کی اتنی دبیز جو ہے وہ چادر جو ہے اس کے گرد کے لپٹ چکی ہے، ایک غلاف پڑ چکا ہے کہ وہ ان کا نور فطر باہر نکل نہیں رہا. اور باہر خارج میں خواہ کوئی نور ہے بھی یا نہیں ہے، نور وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت پیش کر رہے تھے، لیکن اب چونکہ اندر وہ ان کے غلاف بند ہو چکا ہے ان کا دل، لہذا اس سے بالکل آ رہی ہیں. ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یده لم یکد یراها، اور ظلمت اور اندھیروں کی یہ انتہا ہے کہ اپنا ہاتھ اگر نکالتا ہے تو وہ بھی سجھائی نہیں دیتا. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی روشنی اور نور عطا نہ فرمائے تو اس کے لیے کہاں سے نور آئے گا. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا یہ مشاہدہ نہیں کرتے، دیکھتے نہیں کہ زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. وَالطَّيْرُ صَافَّاتٌ، اور یہ پرندے جو اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے فضا میں اڑ رہے ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ان میں سے ہر جاندار وہ اپنی اس صلات نماز کا طریقہ اور تسبیح اس کو جانتا ہے. ان پرندوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے زبان دی ہے، یا یہ کہ اپنے حال سے اپنے وجود کے اوپر جو ہے تسبیح کر رہے ہیں، جسے ہم تسبیح حالی کہتے ہیں. ان میں سے کوئی شے ایسی نہیں، سورہ بنی اسرائیل میں ہم وہ آیت پڑھ چکے ہیں، ان ساتوں آسمانوں اور زمین کے درمیان کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو. لیکن یہ کہ ولاک اللہ تفقہون تسبیحا، تم اس تسبیح کا تفقع نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے، اسے سن نہیں سکتے. واللہ علیم ما یفعلون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. وللہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ کے پاس ہے، اختیار اسی کے پاس ہے. وإلی اللہ المصیر، اور بالآخر تمام کو اللہ ہی کے حضور لوٹنا ہے. الم تر ان اللہ یجزی صحابا، کیا تم نے کبھی غور نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے کہ جو بادلوں کو لے کر آتا ہے آسمان پر، ثم یؤلف بینہ، اور ان کے بعد ان بادلوں کے ٹکڑوں کو آپس میں ملا دیتا ہے. کبھی آپ نے بادلوں کو چھاتے ہوئے دیکھا ہو تو ابتدا میں تو چند بادل ہیں، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے پورا آپ کا افق اور آسمان جو ہے وہ سیاہ بادلوں سے ڈھک گئے. کہاں سے آ گئے؟ ثم یؤلف بینہ، پھر اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جو ہے انہیں ملا دیتا ہے. ثم یجعلہ رکاما، اور اس کے بعد ان بادلوں کو تہ بر تہ کرتا ہے. کبھی ہوائی سفر کیجئے تو دیکھیے، ایک لیئر کو کراس کریں گے آگے کلیئر آ گیا، پھر بادلوں کی اگلی لیئر ہے پھر آگے کلیئر آ گیا، پھر اگلی لیئر ہے. اب آپ 30-35 ہزار فٹ کی بلندی پر ہیں، نیچے آپ جب کھڑکی سے دیکھتے ہیں تو آپ کو بادل یوں محسوس ہوتے ہیں جیسے کہ زمین پر کھڑے ہوئے آپ آسمان کے بادلوں کو دیکھتے ہیں، اور ذرا اس کھڑکی میں سے اوپر آپ نظر ڈالیں گے تو اوپر بھی بادل موجود ہوں گے. یہ ہے رکامن، تہ بر تہ بادل. اب ظاہر ہے کہ جس زمانے میں یہ قرآن نازل ہوا تھا اس وقت تک تو کسی نے ہوائی سفر کیا نہیں تھا، لیکن آج آپ اس کو پوری طرح اپریشیٹ کر سکتے ہیں. فطر البدق یخرج من خلالی، اور پھر تم دیکھتے ہو انہیں بادلوں کے اندر سے چھن چھن کے بارش نازل ہوتی ہے. وینزل من السماء من جبال فیها من برد، اور اسی طرح آسمان سے اللہ تعالیٰ اولوں کی بارش بھی کرتا ہے، وہ ان بادلوں میں سے جو پہاڑ جیسے نظر آتے ہیں. فیصیب بھی من یشاء و یصرف عن من یشاء، اور پھر یہ اولوں کی جو ہے یہ عذاب کی شکل میں بھی اللہ کا ہے کہ کسی کی کھیتی تباہ و برباد کر دی، کسی کے اوپر جا کر جو ہے اللہ نے حکم دیا وہاں برس گئے. وہ یصرف عن من یشاء، اور جس کی کھیتی کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے. یکاد ثنا برقہ یذهب بالابصار، اور وہ جو بجلی کی چمک ہے وہ تو اتنی شدید ہے کہ انسان کی نگاہوں کو اچک کر لے جائے. یقلب اللہ اللیل والنہار، یہ تو کبھی کسی کو تجربہ ہوا ہو کہیں ویرانے میں، اور جہاں جو ہے تہ بر تہ بادل بھی ہیں، طوفان باد و بارہ ہے اور بجلی جو ہے وہ چمک رہی ہے، آپ کی نظریں جسے آپ کے چودھیا جا رہی ہے، خیرا ہو رہی ہے، اور بادلوں کی کڑک ایسی ہے کہ جو آپ کے دل دہل رہے ہیں، تو معلوم ہوگا کہ انسان پر کیا بیتتی ہے۔ یہ تمام چیزیں کس کی سنائی ہیں؟ یکاد سنا برقی یذهب بالابصار، بجلی کی چمک ایسی ہے کہ ان کی نگاہوں کو اچک کر لے جائے۔ یقلب اللہ الليل والنهار، اسی طرح وہ اللہ ہے کہ جو رات اور دن کو الٹ پھیر کرتا رہتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، یقیناً اس میں عبرت ہے، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بصیرت والے ہیں۔ واللہ خلق کل دابۃ مما عین، اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار پانی سے پیدا کیا۔ فمنھم من یمشی علی بطنہ، تو ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اپنے پیٹ کے بل رینگ رہے ہیں، جو ریپٹائلز ہیں۔ اس میں سانپ جو ہے وہ تو اس کی آخری شکل ہے، لیکن یہ چھپکلی ہو گئی، اسی طرح مگرمچ ہو گیا، وہ اپنے پیٹ کے بل چل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے پاؤں تو ہیں انہیں آگے بڑھانے کے لیے۔ علی بطنہ، اپنے پیٹ کے بل رینگنے والے۔ ومنھم من یمشی علی رجلین، اور ان میں وہ بھی ہیں جو دو ٹانگوں پر چلنے والے ہیں، یہ شمپنزیز بھی دو ٹانگوں پر چلتے ہیں، انسان بھی چلتا ہے۔ ومنھم من یمشی علی اربعین، اور وہ بھی ہیں جو چار ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ یخلق اللہ ما یشاء، اب یہ انواع و اقسام کے جو تم حیوانات دیکھتے ہو، کیا خود بخود پیدا ہو گئے یا کیوں اس کوئی ذات ہے کہ جس نے یہ پیدا کیے؟ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات، اور ہم نے نازل کی ہیں بہت ہی روشن دلائل، نشانیاں۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی۔ ویقولون آمنا باللہ وبالرسول، کہتے یہ ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، واطعنا، اور ہم نے اطاعت قبول کی۔ ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، اور اس کے بعد ایک فریق ان میں سے ایسا ہے، منافقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مدنی سورت ہے، اس سے پہلے ہم نے مکی سورتیں پڑھی تھیں۔ ظاہر ہے کہ مکہ میں جو حضور پر ایمان لائے تھے وہ تمام صادق الایمان تھے، ان میں منافق کا جو ہے عنصر موجود نہیں تھا۔ وما اولئک بالمؤمنین، اور یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے۔ قولاً تو انہوں نے اطاعت تسلیم کی ہے، کلمہ شہادت ادا کیا، لیکن دل کے یقین والا ایمان نہیں ہے۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، اور جب انہیں پکارا جاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف کہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، وہ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، تو ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اعراض کرتے ہیں۔ اور منافقین کا یہ کردار پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اپنے مقدمات کو نپٹانے کے لیے بجائے اس کے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے کر جائیں، اسے لے کر جاتے تھے یہودیوں کے پاس کہ وہ ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمْ حَقٌّ لَّهُمُ الْحَقُّ، اور اگر کوئی بات ایسی ہو کہ جس میں انہیں یہ اندیشے، انہیں یہ بات جو ہے وہ سمجھتے ہوں کہ اللہ کے رسول بھی ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے، یادو الہی مذعنین، تو اپنا وہ مقدمہ لے آتے تھے، حضور کے سامنے پیش ہو جاتے تھے۔ افی قلوبہم مرض، ان کے ان کے دلوں میں کوئی بہت بڑا مرض پیدا ہو چکا کہ جس میں انہیں پتا ہے کہ ہم ناانصافی پر ہیں، وہ تو مقدمات یہودیوں کی عدالت میں طے ہوں گے، اور جس کے بارے میں انہیں یقین ہے کہ ہم حق پر ہیں، وہ حضور کے پاس لے جاتے تھے۔ اب یہ خافون یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا یہ کہ انہیں یہ اندیشہ ہے کہ شاید اللہ اور اللہ کے رسول ان کے ساتھ کوئی ناانصافی کریں گے۔ بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله، یقیناً اہل ایمان کا تو یہ قول ہے کہ جب انہیں پکارا جاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ اللہ کے رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں، ان یقولوا سمعنا واطعنا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم مانتے ہیں، اطاعت قبول کرتے ہیں، آمنا وصدقنا، واولئک هم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح سے ہمکنار ہوں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ کی خشیت اس میں ہو، اللہ کا خوف ہو، وَيَتَّقِهِ، اور اسی اس کا خوف، اس کی خدا خوفی اس کے اندر ہو، اور وہ تقوی کی رویش اختیار کے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو فائز ہیں، مراد پانے والے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ بڑے زور و شور سے جو ہے قسمیں کھاتے ہیں، اللہ کی قسم کھا رہے ہیں، اور پھر یہ کہ حضور کے سامنے آ کر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، اگر آپ انہیں حکم دیں گے تو یہ لازمن آپ کے ساتھ دیں گے، آپ کے ساتھ نکل کھڑے ہوں گے۔ سورہ توبہ ہم نے پڑھ لی تھی، جس میں غزوہ تبوک کے لیے جب اللہ کے رسول نے کہا نکلو اللہ کے رستے میں، بہت بڑا غزوہ، بہت بڑا معرکہ، اس وقت جس کی جو سپر پاری تھی، صرف پاور سے مقابلہ تھا، تو ان لوگوں نے بڑی جھوٹے قسمیں کھائی تھی اور بہانے بنائے تھے، جس کا ذکر ہو چکا۔ قل لا تقسموا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یہ قسمیں نہ کھاؤ، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹی قسمیں ہیں، طاعت معروفہ، بلکہ سیدھا سادہ یہ کہو کہ ہم نے مان لیا، اور بھلے طریقے پر پھر جو ہے اطاعت بھی کرو۔ سمعنا واطعنا، جو تم نے کہا ہے اس کے اوپر گویا کہ پورے اترو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، یقین اللہ تعالیٰ باخبر ہے تمہارے تمام اعمال سے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے نبی کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ یہاں دیکھیں اطاعت کو دوبارہ لے کر آئے، اس لیے کہ منافقین مدینہ پر اللہ کے رسول کی اطاعت سب سے زیادہ بھاری تھی۔ اللہ کے اطاعت کے بارے میں تو وہ چوچرا کر نہیں سکتے تھے، لیکن یہ کہ اللہ کے رسول کو نمائندہ ماننا اور ان کی بات کو ماننا ان کے لیے بڑا مشکل تھا۔ لہٰذا یہاں ریپیٹ کیا گیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، حالانکہ قرآن میں اکثر و بیشتر کیا آیا، اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر انہوں نے رو گردانی کی، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَا، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ مَا حُمِّلَا، کہ اس پر ذمہ داری وہ ہے کہ جو وہ جواب دے ہے اس شے کا جو ذمہ داری اس پر ڈالی گئی، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تم پر ذمہ داری اس شے کی ہے جو تم سے اٹھوائی گئی، وہ کہ تمہارا جو قول و قرار ہوا اللہ کے رسول کے ساتھ تم اس کے مکلف ہو، اس کے ذمہ دار ہو۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر اس کی اطاعت کرو گے ہمارے رسول کی تو ہدایت کے رستے پر رہو گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور ہمارے رسول کے ذمے تو کھلا کھلا صاف انداز میں اس بات کا پیغام کا پہنچا دینا ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں، کہ جو شخص بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو حقیقتاً وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ کا بڑا پختہ وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ انہیں لازماً اس زمین میں استخلاف عطا فرمائے گا، حکومت عطا فرمائے گا، تمکن عطا فرمائے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے مختلف قوموں کو استخلاف دیا، جو بھی کافر اور مشرک تھے ان کو ہلاک کر دیا گیا، اس کے بعد استخلاف اور خلافت کس کے پاس آئی؟ اللہ کے رسول اور ان اہل ایمان کے پاس جو بچا لیے گئے تھے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ لازماً ان کے اس دین کو ثابت کر دے گا، جازم کر دے گا، تمکن عطا فرمائے گا اس دین کو جن کو اللہ نے ان کے لیے پسند فرما دیا، دین اسلام۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وعدہ ہے کہ لازماً وہ بدل دے گا ان کی خوف کی حالت کو امن سے۔ یہ تین پختہ وعدے اللہ تعالیٰ نے سائے مبارکہ میں کیے ہیں کہ زمین میں لازماً استخلاف عطا فرمائے گا، حکومت عطا فرمائے گا، اور اس دین کا جو ہے غالب فرمائے گا جس کو اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے، اور ان کی حالت خوف کو حالت امن سے بدل دے گا۔ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، لیکن شرط کیا ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ میری عبادت اور بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ومن کفر بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، اور جو لوگ اس کے بعد بھی کفر ہی کے اوپر مصر ہیں تو یہی فاسق ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، ہرگز گمان نہ کرے وہ لوگ کہ جو کافر ہیں کہ ہماری پکڑ سے نکل بھارے گئے ہیں، ہمیں زمین میں کہیں عاجز سمجھتے ہیں۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اہل ایمان جو ایمان لائے ہو انہیں چاہیے کہ اذن مانگے، لِيَسْتَأْذِنَكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، کہ وہ اذن مانگا کرے، ملکت ایمانکم، جو تمہارے اپنے مملوک میں سے تھے، جو غلاموں میں سے۔ اصل میں یہاں پھر جو ہے وہ معاشرتی احکامات پھر دوبارہ آ رہے ہیں۔ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ، اب یہاں وہ جو غلاموں کا طبقہ اس میں موجود تھا، لہذا وہ اگر کہیں داخل ہو رہے ہیں تو کسی کمرے میں انٹر ہونے سے پہلے انہیں چاہیے کہ وہ کھٹکھٹا کر اور اجازت لے کر اندر جائے۔ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ، اور اسی طرح وہ لوگ، وہ بچے کے جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے، انہیں بھی یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، گویا کہ یہ ایٹیکیٹس ہیں کہ جو اپنے بچوں کو بھی سکھانے چاہیے کہ وہ بھی جب دان گھر میں داخل ہوں تو وہ کسی کے بیڈ روم میں یا کسی نہ جائیں، خواہ وہ جو ہے کسی بڑے بھائی کا بیڈ روم ہے یا کسی کا، جب تک کہ اس کو نوک نہ کر لیں۔ ثلاث مرات، تین اوقات وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے، گویا کہ جو پوشیدہ اوقات ہیں، من قبل صلاۃ الفجر، ایک وقت تو وہ ہے جو نماز سے پہلے کا وقت ہے، فجر کی نماز سے پہلے کا وقت، گویا کہ یہ اوقات وہ ہیں کہ جس میں جو بھی شوہر اور بیوی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلف بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ہنسی مذاق بھی ہو سکتا ہے، معاملہ اس سے آگے بھی بڑھ سکتا ہے، لہذا منع کر دیا گیا ان لوگوں کو کہ جو غلاموں کے طبقے سے تھے، اور وہ بچے بھی کہ جو ابھی اس بلوغت کو ان کو نہیں پہنچے تھے، جو بالغ ہیں ان کے لیے تو بدرجہ آتا میں آگے ذکر آ جائے گا۔ سب سے پہلے کیا؟ من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے کے اوقات۔ وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور دوسرا وقت وہ ہے کہ جب کہ دوپہر کے وقت جو ہے تم اپنے جو فالتو کپڑے ہیں انہیں اتار دیتے ہو، اوپر کا جامہ اتار دیا، کوئی بنیاد میں ہے یا کسی میں ہے، تو اس میں بھی گویا کہ ایک پرائیویسی ہے کہ اس کے اندر کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ من بعد صلاۃ العشاء، اور اسی طرح نماز عشاء کے بعد۔ ثلاث عورات لکم، یہ تین وقت ہیں تمہارے لیے بہت ہی پوشیدگی کے، عورات کہ جو گویا کہ مخفی وقت ہیں، اس وقت کے اندر جو ہے بہت محتاط رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کے کمروں کے اندر بے دھڑک جو ہے وہ داخل نہیں ہونا چاہیے۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ، لیکن ان اوقات کے بعد جو ہے نہ تمہارے اوپر اور نہ یہ تمہارے غلامے کے اوپر کوئی بندش نہیں ہے کہ وہ اس میں داخل نہ ہو۔ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اب یہ ہے کہ جو تمہارے آنے جانے والے لوگ ہیں، طواف، طواف کہتے ہیں پھرنے کو، آنے جانے کو، تو یہ جو تمہارے گھر والے ہیں، یا یہ کہ اگر کوئی غلام ہے، ظاہر ہے کہ غلام جو ہے اس کے ساتھ وہ معاملہ جو ہے اس کے پردے کا یا اس کے چہرے کے پردے کا، اس کے اندر ایک نرمی ہے، اس لیے کہ غلامی کا طبقہ جو ہوتا تھا وہ آزاد مرد سے اس کا معاملہ بہت نیچے ہوتا تھا، وہ تو گویا کہ غلام وہ ہے کہ اگر آقا چاہے تو جو چاہے اس کو سزا دے دے، اگر اس کی جان بھی لینا چاہے تو وہاں کوئی قانون نہیں تھا کہ جو اس کو پکڑ سکتا کہ تم نے اپنے غلام کو ہلاک کر دیا، لہٰذا وہ کسی طرح جو ہے ان سے امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ اس قسم کا کوئی کام کریں گے جو بعد میں فتنے کا موجب ہو، لہٰذا انہیں جو ہے طوافون علیکم بعضکم علی بعض، اور یہ تم میں ہی ایک دوسرے میں سے ہے اور ان کو اجازت ہے کہ ان اوقات کے علاوہ وہ آمد و رفت رکھ سکتے ہیں، کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات جو ہیں بہت ہی وضاحت کے ساتھ تمہارے سامنے بیان فرماتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب تمہارے بچے جو ہے بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوكَ مَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو انہیں بھی چاہیے کہ اب وہ لازماً استئذان کیا کریں، اجازت لیا کریں، نو کیے بغیر جو ہے کسی کے کمرے میں داخل نہ ہو، جیسا کہ ان سے پہلے لوگ کرتے تھے، ان کے اپنے بزرگوں کو انہوں نے اسی طرح کرتے دیکھا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات جو ہے کھول کھول کر تمہارے لیے بیان فرماتا ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ علیم ہے اور حکیم ہے۔ والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحاً، اور وہ بوڑھی عورتیں کہ جو اب نکاح کی کوئی امید نہیں رکھتی، کسی کا خاوند فوت ہو گیا ہے یا بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئی ہیں، خواہ خاوند والی ہیں، فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن، تو ان کے اوپر کوئی عار نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے زائد کپڑوں کو اتار دیا کرے، کوئی اوڑھنی ہے، اب ہر وقت جو اپنے آپ کو چھپائے رکھنا ہے، جس طرح کسی جوان عورت سے جو ہے ہمارا دین یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اسے اپنے آپ کو پوری طرح لپیٹ کر رکھنا چاہیے، اپنے نشیب و فراز کو چھپا کر رکھنا چاہیے، وہ عورتیں جو بوڑھی ہو چکی ہوں تو ان کے بارے میں رعایت ہے کہ وہ جو فاضل جو لباس ہے اوپر اوڑھنیاں ہیں یا کوئی چادر ہے اس کو اتار کر رکھ سکتی ہیں۔ غیر متبرجات بزینت، لیکن یہ کہ کہیں ان کے اندر بھی یہ نہ ہو کہ اپنی زینت کو اجاگر کرنا مقصود ہوگا، اس لیے کہ ہر بوڑھی جو ہے ایسی نہیں ہوتی کہ اس کے اندر کچھ نوبات بوڑھیاں جو ایسی بنی سجی ہوتی ہیں کہ جو ہے جس کو بہرحال آپ ایگزمپٹ نہیں کر سکتے ان سے، قرآن حکیم نے اس بات کو بھی واضح کر دیا، غیر متبرجات بزینہ، کہ ان کے اندر اپنے زینت کو جو ہے اس کو واضح ظاہر کرنے کا کوئی جذبہ موجود نہ ہو، اگر اس قسم کا ہو تو جو ان کا خاوند جو ہے ان کے اوپر بھی سختی کرے کہ تم گھر میں بھی رہو تو خوب اچھی طرح لپٹ جو ہے اچھی طرح کپڑے میں لپٹی رہو، وَيَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ، لیکن یہ کہ اگر وہ اس رعایت سے استفادہ نہ کرے، اور یہ معاملہ رہا ہے، آپ نے یہ تباشے دیکھے ہوں گے جو بڑی گھر کے جو بوڑھی خواتین ہوتی ہیں وہ تو اپنے آپ کو جیسے ہی کوئی آیا تو فوراً جو ہے بکل بھی مار لیا اپنی چادر بھی، اور جو جوان لڑکیاں ہیں انہیں کوئی فکر ہی نہیں، دوپٹہ کہاں ہے اور کوئی شے اوپر اوڑھنی ہے کہ نہیں ہے، وہ اسی طرح جو ہے بے دھڑک جسے آپ کہیے کہ وہ چل پھر رہی ہیں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، بازار میں نکلیں گی تو کہیں کوئی اب عبایا یا یہ کہ حجاب آپ کو بوڑھی عورتوں میں نظر آ جائے گا، لیکن ان کے ساتھ جو ان کی نواسیاں اور پوتیاں چل رہی ہوتی ہیں وہ بے دھڑک چل رہی ہوتی ہیں، انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی، اور پھر یہ کہ آج کل جو لباس آ گئے ہیں جو بالکل اسکن ٹائٹ قسم کے ہیں، وہ تو معلوم ہوتا ہے جس کے لیے حضور نے فرمایا کاسیات عاریات، کہ وہ عورتیں یا وہ لڑکیاں کہ جو لباس پہننے کے باوجود ہی اوریاں ہیں، کہ گویا کہ وہ تمام جو نشیب و فراز ہیں وہ تو واضح ہو رہے ہیں، اس قدر ٹائٹ لباس پہنا ہوا ہے، لیکن ساتھ جو ان کی والدہ محترمہ یا دادی یا نانی ہے وہ پوری طرح برقعے کے اندر ہے، اب یہ وہ ہے طرفہ تماشا جو ہماری نگاہوں میں مشاہدے میں آتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، کسی اندھے کے اوپر بھی، حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں، نابینا تھے، ان کے بارے میں جو ہے وہ آیت ہم انشاءاللہ پڑھ لیں گے سورہ عبس کے اندر، لیکن ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، میں واقعہ بیان نہیں کر رہا، لیکن یہ کہ ایسے معاشرے کے اندر جو بالکل بوڑھے ہوں جنہیں استطاعت نہ ہو نکاح کی، ولا علی الاعرج حرج، یا کوئی معذور ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی لولا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اب کوئی نکاح کر سکے، ولا علی المریض حرج، اب یہاں ایک عمومی بھی کر دی گیا، کوئی ایسا مرض اس کو لائق ہو گیا کہ جو اب کیوریبل نہیں ہے، ولا علی انفسکم، اور اس سے اور آگے کی بات کی گئی، اور یہ کہ تمہارے اپنے لیے، ان تاکلوا من بیوتکم، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھانا، اپنے گھروں سے مراد اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے کزنز ہیں، اپنے اور لوگ ہیں، کہیں چلے گئے ہیں آپ، اپنے جو ہے بہن کے ہاں چلے گئے، کوئی بھائی جو بہن جو ہے بھائی کے ہاں آ گیا تو وہ کھائیں پئیں، پہلے ان چیزوں کو بھی عیب سمجھا جاتا تھا، اصل میں یہاں ان چیزوں کی نفی ہے، جس طرح ہمارے یہاں ہندوانہ معاشرہ جو ہے اس کی ایک ریفلیکشن یہ ہے کہ لڑکی والے کے گھر سے کوئی کھانا کھانا یا کسی والدہ کا جو ہے اپنی بیٹی کے گھر جا کر رہنا بہت ہی مایوس سمجھا جاتا تھا، اپنے بزرگوں کو اگر آپ تجزیہ کریں گے تو واقعہ نظر آتی ہے کہ بیٹی کے گھر کا جو ہے کوئی کھانا اور یہ اس ادھر جانا اور ان سے کوئی خدمت لینا یہ بہت مایوس سمجھا جاتا تھا کہ ہندوانہ معاشرے سے اصل میں چلی آ رہی ہیں چیزیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. او بیوتی آبائکم یا اپنے باپ اپنے دادا جو آبا ہیں ان کے گھروں سے کھانا کھاؤ. او بیوتی امہاتکم اپنی ماؤں کے گھر سے. او بیوتی اخوانکم اپنے بھائی اپنے. او بیوتی اخواتکم اپنی بہنوں کے گھر. او بیوتی عمامکم یا اپنے چچاؤں کے گھر. او بیوتی عماتکم اپنی پھوپھیوں کے گھر. او بیوتی اخوالکم اپنے ماموں کے گھر. او بیوتی خالاتکم. کتنی تفصیل سے جو ہے اللہ تعالیٰ ایک ایک کا جو ہے کیٹیگری اس کا ذکر فرما رہا ہے. اپنی خالاؤں کے گھر. او ما ملک مفاتحہ یا کہ وہ گھر یا وہ عمارتیں جن کی امین ہو تم جن کی کنجیاں تمہارے پاس ہیں فیکٹریز ہیں یا اس قسم کی چیزیں ہیں جہاں تم جا سکتے ہو بے دھڑک اندر انٹر ہو سکتے ہو. او صدیقکم یا یہ کہ اپنے ایسے دوست جن کے ساتھ تمہارا بہت گہرا تعلق ہے. لیس علیکم جناح من تاکلوا جمیعا اس میں کوئی قطن جو ایسی بات نہیں ہے گناہ کی کہ تم جو ہے مل جل کر کھانا کھا لیا کرو. لیکن یہاں اس بات کو ذہن میں رکھیے خواتین الگ ہیں مرد الگ ہیں. یہ جو ہے نا سیگریگیشن یہ تو بنیاد ہے کہ جو ہمارے دین میں ہمیں دے دی گئی. وقرن فی بیوتکن عورتوں کے لیے ایک ستر اور حجاب کے احکامات ہیں وہ جو کہ تو رہیں گے. یہ نہیں کہ بالکل مکسڈ گیدرنگ ہے یہاں گویا کہ اگر وہ لوگ دلیل پکڑ لیں. یہ تو جو ہے شادیوں میں ہمارے یہاں جو مکسڈ گیدرنگ ہوتی ہے اس کے دلیل تو قرآن میں موجود ہے کہ اپنے احباب جو ہیں وہ بھی مل جل کر کھانا کھا لیں. یہ چیزیں وہ ہیں کہ جس میں آپ کو بنیادوں کو اپنے پیش نظر رکھنا ہوگا. ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا یا متفرق ہو کر یا جمع ہو کر. فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم اور جب بھی تم اپنے گھروں میں داخل بیوتا یہاں مراد اپنے گھر ہیں فسلموا علی انفسکم تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو. تحیت من عند اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین الفاظ ہیں جو تلقین کر دیے گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مبارکتن طیبہ بہت ہی مبارک ہے یہ الفاظ بھی اور بہت پاکیزگی ہے اس میں. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی آیات جو ہیں اللہ اپنی آیات کو بیان فرماتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ یقیناً مومن تو صرف وہ ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. واذا کانوا معه على امر جامع اور جب وہ ہوتے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ کسی فوجی مہم میں کسی ایسی بہت ہی جسے آپ کے امر جامع بہت اہم مشن کے اوپر لم یذهبوا تو وہاں سے نہیں جاتے حتی یستاذنوا جب تک کہ رسول سے اجازت حاصل نہ کر لیں. اب یہ گویا کہ بعد میں بھی تعلیم دی گئی ہے مسلمانوں کو کہ اگر کہیں اجتماعی طور پر تمہیں جانا ہے تو جب تک جو تمہارے اوپر ہے جو شخص ہے جو تمہیں سپروائز کر رہا ہے یا جو تمہارا نقیب ہے یا تمہارے اوپر جو ہے گویا کہ نظم کے تحت کسی کو مقرر کیا ہے جب تک اس سے اجازت نہ لو وہاں سے نہ جاؤ. ان الذین یستاذنون کا یقین وہ لوگ کہ جو اجازت طلب کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لے کر جاتے ہیں وہ ہیں الذین یؤمنون باللہ ورسولہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. فاذا استاذنوک لبعض شأنہم اور اگر ان میں سے کوئی شخص اپنے کسی اہم کام کی وجہ سے آپ سے اجازت طلب ہی کر لے فاذن لمن شئت منہ تو اے اللہ کے نبی آپ اجازت دیجئے جس کے بارے میں آپ کو انشراح ہو اجازت دے دیجئے. واستغفر لهم اللہ لیکن ان کے لیے اللہ کے حضور استغفار بھی کیجیے. اس لیے کہ اجازت لے کر جو ایک معیار مطلوب ہونا چاہیے کہ ایک اہم مشن ہے اس میں آیا کہ تمہاری اپنی گھر کی مجبوری وہ زیادہ اہم ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن پر تمہیں لے کر نکلے وہ زیادہ اہم ہے لہذا ان کے حق میں واستغفر لهم اللہ اللہ کے جناب میں جو ان کے لیے استغفار کیجیے. ان اللہ غفور الرحیم یقین اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا دیکھو ہمارے رسول کی پکار یا ان کی دعوت کو اس طرح نہ سمجھا کرو جس طرح ایک دوسرے کو تم دعوت دے دیتے ہو پکارتے ہو. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے ان لوگوں کو کہ جو دوسروں کی آڑ لے کر کھسک جاتے ہیں. یہ ہمارے ہاں تبلیغی بھائی جب کہتے ہیں نا اپنے آپ وہ باز کرنے کے بعد نصیحت کرنے کے بعد اب ٹائم دو اب لوگوں کو دیکھا کریں کہ کیسے ایک دوسرے کے پیچھے چھپتے ہیں کہ کہیں ہماری نظر میں نہ آ جائے ہمارے کھڑا کر کے ہم سے زبردستی ٹائم نہ لے لیا جائے تو وہ بالکل وہ نقشہ کہ یتسللون منکم لواذا وہ تم جو ہے ایک دوسرے کی نظر بچا کر اور آڑ لے کر وہاں سے کھسک جاتے ہو. اور یہ معاملہ جو تھا منافقین کا تھا یہ جب بھی انہیں کوئی ایسی مہم کے لیے کہا جاتا تھا اور کسی مجمع سے جو ہے وہ دیکھتے تھے آگے آپ بھی جائے گا کہ کوئی ہم میں سے بلکہ یہاں نہیں کسی اور مقام پر ہے کہ کوئی ایک دوسرے کو جو ہے آنکھوں آنکھوں میں سوال کرتے تھے کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا اور اس کے بعد ایک دوسرے کے آڑ لے کر نکل جاتے تھے. فلیحذر الذین یخالفون عن امره تو چاہیے کہ خوف کھائیں وہ لوگ کہ جو ہمارے رسول کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں. ان تصیبہم فتنۃ کس شے کا خوف اللہ کی پکڑ کر کہ اللہ تعالیٰ انہیں کسی فتنے میں مبتلا کر دے. او یصیبہم عذاب علیم یا یہ کہ بہت ہی آخرت کا دردناک عذاب ان کا مقدر بنے. الا ان للہ ما فی السماوات والارض آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی ہر شے اسی کی ملک ہے اسی کی بادشاہت میں اسی کے اختیار میں ہے. قد یعلم ما انتم علیہ، اللہ کو خوب معلوم ہے تم کہاں ہو، کتنے پانی میں ہو، کتنا کچھ ایمان ہے تمہارے اندر، ایمان کی گہرائی کتنی ہے، یا تو انسان کو خود پتا ہے، اللہ کو پتا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کو اپنے اوپر خوب بصیرت حاصل ہے کہ میں کتنی دلدل میں ہوں، کتنا ایمان میرے اندر ہے، دلدل گناہوں کی دلدل. وَيَوْمَ يَرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس دن تمہیں لوٹایا جائے گا، اس کے حضور پیش کر دیا جائے گا، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو وہ جتلا دے گا تمہارے تمام اعمال جو تم نے کیے تھے اس دنیا میں، مائنوٹسٹ ڈیٹیل جو ہے تمہاری وہ بھی اس کے پاس محفوظ ہے. اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد أنزلنا إليك آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا، والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه، والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أماتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم الله أكبر